كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي. آج ہمارا 29 جز ہے، لیکچر نمبر 30، سورہ معارج، آیا نمبر 19-25، اور سورہ دہر کی بھی آیت ہم نے لی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المسلمین الذین ہم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور سورہ الدہر یا انسان کی جو آیت ہے 8 اور 9، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جس کام کا ہم نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری مدد فرمائی اور آج ہم 29 جز تک پہنچ گئے. الحمدللہ، بہت کچھ نہ صحیح، کچھ تو ہم نے حاصل کیا کہ اللہ کی کتاب سے جڑے رہے، اس میں غور و فکر کرتے رہے اور تدبر کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ ایسے موتی ہم نے چنے یا ایسی آیات ہم نے لی جو ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ تھیں، جو ہمارے روز مرہ کے معاملات سے ریلیٹڈ تھیں، جو ہمیں ایک اچھا مسلمان بناتی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ بناتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو ڈیلی کے جو معاملات ہوتے ہیں اسی پر بات کی جائے. الحمدللہ، باقی باتیں تو بہت ساری چیزیں ہم کر ہی لیتے ہیں، عبادات بھی الحمدللہ ہم کر ہی لیتے ہیں جیسے بھی صحیح، لیکن جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی برت جاتے ہیں. ہمارے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، ہمارے گھر والوں سے ہمارا رویہ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ، یا پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان لا علمی یا غیر شعوری طور پر جس میں انوالو ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر یہ برائیاں آتی چلی جا رہی ہیں. تو اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ ایسے ہی ٹاپک پر بات کی جائے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ناکام بنا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا اتنے دن یہاں پر 29 ڈیز، اللہ کرے کہ وہ تمام اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں اور جو بری باتیں ہم نے پڑھی تھی جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. آج بھی ایسے ہی ٹاپک کو چنا گیا ہے، اور اس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ سورہ ملک اور سورہ کہف کے بارے میں، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سورہ ملک پڑھنا نہیں چاہیے، کوئی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ سورہ ملک رسول اللہ نے پڑھی نہیں تھی سونے سے پہلے، یا آپ پڑھتے نہیں تھے، اور بہت طرح کے عجیب عجیب باتیں آ رہی تھیں. جبکہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں محفوظ ہو، یعنی وہ اسے یاد کر لے. تو آتھینٹک احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. پھر یہ قبر کے عذاب سے معنی ہے، یعنی روکتی ہے قبر کے عذاب سے، یہ رکاوٹ بنے گی قبر کے عذاب سے. اور اب یہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اصل میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ سورہ ملک میں جو جو عنوانات بیان ہوئے ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اس پر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس کی وجہ سے اپنے اعمال کو چینج کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، ایمان، آخرت پر یقین اور ایمان، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، और साथ में वो तिलावत भी करता रहे, तो इसकी बिना पर अल्लाह ताला हो सकता है उसे जहन्नम के अजाब से या फिर कब्र के अजाब से उसे बचा ले। तो बहरहाल सही अहादीस से सूरह मुल्क का पढ़ना साबित है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे, तो इसके बारे में कोई डाउट या कोई शक हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि 29th जुज में सूरह मुल्क आता है, शुरुआती उसी से होती है सूरह मुल्क से। तो लिहाजा हम सोने से पहले कोशिश करें जिसके लिए पॉसिबल है, हम देखते हैं कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश करें इंसान कि सोने से पहले इसको पढ़ लें और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमें कब्र के अजाब से बचा ले, आमीन। अब आइए आप आज के हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। असल में हालात ऐसे हैं कि जिसमें दिल चाहता है कि बस ऐसे ही टॉपिक पर बात की जाए कि हम जिसमें दूसरों की मदद कर सकें, जिन हालात से भी हम गुज़र रहे हैं और जो वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो या कोई हॉस्पिटल में बेयार और मददगार पड़ा हो और उसके लिए कोई खदमत करने वाला या सपोर्ट करने वाला ना हो, क्योंकि कोविड बीमारी ऐसी उसका खौफ दिल में डाला गया है कि जिसकी वजह से कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए खदमत करने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे अभी हाल ही का वाक़ है, ख़ुद हमारे शहर की बात है कि जब पता चला पेशेंट को कोविड है, जबकि किसी दूसरे स्टेट से आए थे वो लोग और दोनों लेडीज़ थी, साथ में कोई मददगार भी नहीं था, मर्द कोई साथ में नहीं था। जब रिश्तेदार को पता चला कि अच्छा इनको कोविड पॉजिटिव आया है, तो उसके बाद उस दूसरे दिन से उन्होंने फ़ोन करना ही छोड़ दिया और वो दोनों लेडीज़ अकेले हॉस्पिटल में, कोई उनका रिश्तेदार भी वहाँ पर नहीं है उनके अलावा। तो आप देखिए कि इन हालात ऐसे हैं कि इतना नफसा नफसी का आलम है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की वही एक अंदर जो उसके थुड़दिलापन जो तंगी है वो बताई गई है कि इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, कि बिलाशुबा इंसान पैदा किया गया थुड़दिला यानी बहुत ही तंग दिल। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब पहुँचती है उसे कोई बुराई तो बहुत ही जजा फजा करता है, शिकायतें करने लगता है। व इज़ा मस्सहु अल्ख़ैरु मनुआ, और जब पहुँचती है उसे कोई भलाई तो बहुत ही बखील बन जाता है। जब अल्लाह ताला उसको अपने फजल से नवाजता है, पैसा देता है, माल या वक्त जो भी कुछ देता है, तो बखीली करने लगता है, यानी रोक लेता है कोई भी चीज़ को अपने अपने ही लिए बस। लेकिन सुभान अल्लाह, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उस नमाजी के, यानी वो नमाजी और नमाज पढ़ने वाला, वो इस बुराई से महफूज रहता है। अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज पर हमेशा की करने वाला है, जो मुसलसल उसके ऊपर अमल पैरा है, यानी नमाज को कभी छोड़ता ही नहीं कुछ भी हो जाए। वल्लज़ीन फ़ी अमवालिहिम हक़ मालूम, ये ऐसा शख्स है जिसके माल में हकदारों का हक है, उसको मालूम है कि मेरी सैलरी में, मेरे माल में, मेरी आमदनी में, मेरी जो भी अर्निंग है उसमें गरीबों का या मुस्तहिक लोगों का इतना और इतना हिस्सा मुकर्रर है, पहले से वो डिसाइड कर लेता है। लिस्साइली वल महरूम, हर सवाल करने वाले के लिए भी और महरूम के लिए भी, चाहे कोई सवाल करे ना करे। सुभान अल्लाह, यानी इतनी बुरी और मजमूम आदत और सिफात से वो लोग बच सकते हैं जो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपने माल में से हकदारों का हक अदा करने वाले हैं। तो यहाँ पर खुलिका हलुआ और इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, यानी बहुत ही थुड़दिला हुआ है। हलुआ बहुत ही तंग दिल, तंग नज़र, थोड़ी थोड़ी बात पर परेशान हो जाने वाला, या फिर खैर को दूसरों तक पहुँचाने ना वाला ऐसा शख्स। और इंसान की तख्लीक की गई, आप देखिए अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें रख दी इंसान की तख्लीक में, उसे खैर भी बता दिया, शर भी बता दिया, उसके अंदर खैर का भी मादा है अपनाने का, उसके अंदर शर का भी मादा है अपनाने का। तो यह इंसान के नफ्स और उसके इरादे की बात की गई है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि दो तरह के इरादे पाए जाते हैं इंसान के अंदर, एक फासिद इरादा यानी गलत काम करने का, और एक सालेह इरादा यानी नेक अमल अंजाम देने का। अब अगर इंसान यानी उसके नफ्स में ये चीज़ें विदियत कर दी गई हैं, रख दी गई हैं, यानी उसको बनाया ही इस तरह से गया है, उसकी फितरत में, उसकी आदत में ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कंट्रोल करने की कुव्वत और ताकत भी दी है, अल्लाह ताला ने उसको अच्छाई और बुराई का फ़र्क भी बता दिया है, अल्लाह ताला ने उसको अच्छाई करने का अंजाम भी बता दिया है कि अगर वो अच्छे काम करता है तो क्या मिलेगा और बुरे काम करता है तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर इंसान की उस फितरत की बात की गई है कि जो उसके अंदर पाई जाती है, यानी नफ्स की तंगी है उसमें, लेकिन अपनी उस नफ्स की तंगी को कंट्रोल कर सकता है। और वो कंट्रोल करने वाली जो आदत है वो किस चीज़ से पैदा होगी, यानी वो अपने नफ्स को बेहतर कैसे बना सकता है, वो अपने आप को तंग दिली से, तंग नज़री से, अपने आप को जजा फजा करने से, शिकायतें करने से कैसे बचा सकता है। और उसको बताया गया कि अस्सलाह, नमाज, یعنی نماز ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسکالرس کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ نماز میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر بوجھ اٹھا سکتی ہے، یعنی بندے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اس کو دور کرنے کا اپنے اندر ایسا مادہ رکھتی ہے نماز۔ یعنی نماز اگر کوئی اپنے لوازمات کے ساتھ، اپنی شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے کوئی شخص نماز کو، تو اس کے اندر نماز اس کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کر دیتی ہے، ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، ایسے جذبات پیدا کرتی ہے جس سے اس کے دل میں خود بخود ایسی نیکیاں کرنے کا جذبہ جنم لیتا ہے، یا نیک ارادے کی طرف انسان بڑھتا ہے، اصلاح کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ یعنی نماز میں اتنی طاقت ہے، سبحان اللہ، آپ سوچیں۔ تو واقعی میں نماز، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنَيْ فِي الصَّلَاةِ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اتنی پسند تھی، اور آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی اسی نقش قدم پر چلتے تھے۔ وہ لوگ کچھ بھی ہو جائے، چاہے عین یعنی سفر کے درمیان، سفر کے بیچ میں ہو، اپنا سفر روک دیتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن نماز ضرور پڑھتے تھے، چاہے لڑائی کا میدان ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہاں پر ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر سے وہ بری عادتیں نکالنا چاہتے تو اس کو نماز پر پابندی کرنا نماز کے لیے لازم ہے۔ یعنی نماز پر ایک تو پابندی، اور دوسرا نماز کو دائمی طور پر ادا کرنا۔ اور ہمیشہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب ایک ہی جگہ پر دو بار نماز کا ذکر آتا ہے تو سیکنڈ ٹائم جو ذکر آتا ہے، جیسے کہ سورہ مومنون میں بھی ہم پڑھتے کہ نماز کی حفاظت کی بات کی گئی ہے وہاں پر، کہ پہلے تو خشوع اختیار کرنے والے اپنی نماز میں، دوسری حفاظت کرنے والے، تو دو بار کیوں ذکر آیا؟ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ جب سیکنڈ ٹائم ذکر آتا ہے نماز کا ایک ہی ٹاپک کے دوران، تو اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ ٹائم جو بات آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں نماز ادا کرنے والے، اور اس کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے والے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور نماز ہی چھوڑ دی، عید کے وقت اتنے خوش ہوئے، اتنے زیادہ تھک گئے کام کر کر کے عید کا، یا عید کی ایکسائٹمنٹ میں کہ فجر چلی گئی، یا عید کی ایکسائٹمنٹ میں اتنے زیادہ پہلے سے تھک رہے تھے کہ ظہر کے وقت سو گئے اور ظہر چلی گئی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ان بری مذموم عادتوں سے بچے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی نماز کو باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہیں کرتے۔ انہیں نیند لگتی نہیں ہے، انہیں اس بات کی بے چینی ہوتی کہ میں کیسے سوؤں، ابھی تو نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں کیسے فلاں کام میں لگ جاؤں، ابھی تو نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اور صحابہ اکرام کا یہی حال تھا کہ یعنی وہ نماز کے ایسے پابندی کرتے تھے، یا ایسے نماز کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، یہ ینگ صحابی تھے، جب رسول اکرم پر ایمان لائے تھے بالکل 10-11 سال کے نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا جاتا ہے کہ یعنی علم پھیلانے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کرتے، لوگ ان کے پاس دور دراز سے آتے تھے کیونکہ قرآن انہوں نے جمع کیا تھا، ماشاء اللہ بہت بڑا اعزاز ان کو ملا کہ جو کمپائلیشن آف قرآن کا کام ہوا تھا اس کے ہیڈ تھے یہ، اور انہیں کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کیونکہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ رسول اللہ ان کو بلا کر قرآن لکھواتے تھے ان سے ماشاء اللہ، تو کتنا بڑا آنر ان کو ملا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا یعنی یہ نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے پہنچے تو لوگ نکل رہے تھے مسجد سے نماز پڑھ کر، اتنا شرمندہ ہوئے کہ انہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں اندر دھنس جاتا، کہ میں نماز کے لیے اتنا لیٹ پہنچا کہ لوگوں کی نماز ختم ہو گئی۔ صرف ایک دفعہ کا واقعہ، یعنی پوری زندگی میں ایک دفعہ کا واقعہ۔ آپ سوچیں یہ صحابہ کیسے تھے، کیسا یعنی اللہ کی یاد میں کیسا ان کا دل لگا رہتا تھا، یہ اور یہ اللہ والے تھے لیکن یہ اللہ کے راستے کے مجاہد بھی تھے۔ یعنی ہر میدان میں سرگرم، ہر فیلڈ میں ماہر، ہر فیلڈ میں آگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بس اللہ اللہ خیر سے اللہ والا معاملہ نہیں کر رکھا تھا کہ بس ایک مسجدوں کے ہو کر رہ گئے تھے اور دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ نمازوں کے وقت نمازوں کے لیے اس قدر شوقین اور بے چین رہنے والے لوگ کہ نماز کے علاوہ اس وقت ان کو کوئی سوچتا نہیں تھا۔ اور جب دنیا کے کام آتے تھے، لوگوں کی مدد کرنا ہو، لوگوں کی ہیلپ کرنا ہو، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا ہو، کوئی خدمت خلق ہو، دین کی تعلیم ہو، کام کاج ہو، فیملی کی ضروریات ہو، اس وقت بھی وہ مستعد ایکٹیو، اپنے کام کو صحیح طریقے سے، اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دینے والے، کوئی ایک طرف جھک کر رہنے والے نہیں تھے یہ لوگ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا شرم سے گڑ گئے, کہا جاتا ہے کہ وہ نظریں نہیں اٹھا سکے اور اتنا جھک گئے اور اتنی ان کو شرمندگی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں ان کے حالات میں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں, کیوں مجھے نماز میں دیر ہو گئی. سوچیں ذرا کہ کیسے تھے صحابہ کرام, کیا ان کا نماز کے لیے حال تھا, دلچسپی کیسی تھی, شوق کیسا تھا ان کا نماز کے لیے. انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے دل کا درما بنا لیے تھے کہ ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. آج ہم کہتے تو بہت ہیں لیکن کیا آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور کیا نماز ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا کر رہی ہے جو کوالٹی درکار ہے. یہاں کیا کوالٹی کہی گئی ہے کہ جو مسلین ہوتے ہیں, جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سیلفش نہیں ہوتے, وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے, وہ یہ نہیں کرتے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, کہ جب ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے, اور خیر سے مراد ہم سبھی جانتے ہیں قرآن میں خیر کا لفظ مال و دولت کے لیے بھی آیا ہے, یہ کوئی بھی خیر, کوئی بھی خوبی, چاہے وہ علم ہو, چاہے دولت ہو, چاہے کچھ بھی ہو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو, تو وہ بخیل نہیں کرتے, یعنی منع نہیں کرتے ہر بات کے لیے کہ نہیں نہیں یہ بھی میرے لیے رکھ لو, وہ بھی میرے لیے رکھ لو, نہیں اس کی تو مجھے ضرورت پڑے گی, مجھے آئندہ, مجھے 10 سال کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی. یعنی کچھ لوگوں کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی اچھا ڈریس ہوتا ہے مہنگا والا, اور دیکھتے ہیں اس کو خود کے, اب وہ ڈریس آ بھی نہیں سکتا ان کو کیونکہ اب شیپ ہی بگڑ گئی ہے نا, ظاہر سی بات ہے 1-2 سال میں حالت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, اب تھوڑی وہ دبلے پتلے رہے اس طرح سے نازک سے, اب وہ لباس کو دیکھتے جاتے ہیں, ہائے میں پہن ہی نہیں سکتی اب تو لباس, اچھا دے دو کسی کو بھائی, کوئی غریب کو دے دو, کسی ضرورت مند کو دے دو, کسی حال کسی یہ نہیں ضرورت مند نہیں بھی کوئی دوسرا جو اس کو پسند کرتا ہو, یہ جو دوسرا جو اس ڈریس میں فٹ ہو سکتا ہو اس کو دے دو, کسی اور کے کام آ جائے گا. نہیں میں میری بیٹی کے لیے رکھ لیتی ہوں, جبکہ بیٹی 2 سال کی ہے ابھی, بیٹی کب بڑی ہوگی, 15 سال کے بعد, 15 سال کے بعد فیشن کتنا پرانا ہو جائے گا اور رکھے رکھے وہ ڈریس کتنا خراب ہو جائے گا. لیکن یہ جو تھوڑ دلا پن ہے ہمارا کہ وہ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو بخیلی کرنے لگتا ہے انسان, تو یہ عادت ہماری کب جائے گی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس طرح سے تھوڑ دلا پن بھی ہے ہمارے اندر, ہمارے اندر بخیلی بھی ہے, تو ہماری نماز میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ نماز تو انسان کے اندر وہ شعور پیدا کرتی ہے, وہ خیر کے جذبات پیدا کرتی ہے کہ انسان دینے والا بن جاتا ہے, دینے والا, وہ ہر قسم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے. نماز تو انسان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرتی ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تسبیح کے دانے گھوم رہے ہیں, جیسے کسی نے ایک بہت اچھی بات بتائی تھی کہ سبحان اللہ شروع ہے, اللہ اکبر شروع ہے, اچھا پتہ چلتا ہے کہ کام والی آج نہیں آئی, اچھا ٹھیک ہے پیسے کاٹ لینا اس کے ہفتے میں سے, اچھا کام والی نے کپ اور جو بھی سوسر ہے وہ پھوڑ دیا, ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ سے, تو ٹھیک ہے اتنے اتنے پیسے کاٹ لینا اس کی تنخواہ سے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تسبیح بھی کر رہے ہیں اور ادھر آپ کی رحم دلی کہاں گئی, آپ کی رحم دلی, آپ اللہ اکبر تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, اور اللہ واقعی میں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب بڑائی کے لائق ہے, ہر قسم کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے, کسی اور کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا بخشنے پر تیار ہے, اتنا آپ کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور آپ کے ماتحت ہیں, آپ سے چھوٹے لوگ ہیں جو آپ کے انڈر دیے گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ اتنا ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ بات بات پر تنخواہ کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ کیسی تسبیحات ہیں, یہ کیسی نماز ہے, یہ کیسا روزہ ہے, کیسی اپنے آپ کو نیک کہنے کی خواہش ہے کہ آپ سے خیر تو کوئی ہو نہیں رہا ہے, اب دوسروں کی مدد کرنے کو تو تیار نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ عادتیں رکھ دی گئی ہیں, لیکن اگر کوئی چیز انسان کو بری عادت سے بچا سکتی ہے تو وہ ہے نماز. یہ نماز ہمیں بری عادتوں سے روکتی ہے. ابھی الحمدللہ آپ دیکھیے رمضان چل رہے ہیں, ہم لوگ تراویح ہم فرض تو پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ, اور پڑھتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے, لیکن ہم ساتھ میں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں نا, تہجد بھی پڑھتے ہیں, قیام اللیل یا پھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے ساتھ میں, ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے, کتنی بے چینی ہوتی ہے تراویح کی نماز پڑھنے کی, لیکن یہ نمازیں ہمارے اندر کیا وہ شعور, وہ جذبہ, وہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کر رہی ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے جس کے بنا پر انسان برے کاموں سے رک جاتا ہے. یعنی نماز پڑھنا ہی بڑی بات نہیں ہے, نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا یہ اصل بات ہے. شیطان تو انسان کو ہمیشہ برائی کا راستہ ہی دکھاتا ہے, شیطان تو انسان کو تھوڑ دلے پن پر ہی اکساتا ہے کہ مت دو ختم ہو جائے گا تمہارے پاس, مت دو تمہارے پاس کم ہو جائے گا, تمہاری تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے, تم کیسے دوسروں کو دے رہے ہو. لیکن جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس بری صفت سے, شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں, वो किसी बहकाने वाले के बहकावे में नहीं आते। तो नमाज इंसान को बुराई से रोकती है माशाल्लाह। ये नमाज हमें खैर के कामों पर उकसाती है। अगर हमारी नमाज हमें खैर के कामों पर नहीं उकसा रही है और हमारी नमाज हमें बुरे कामों से नहीं रोक रही है, ऐसी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब देखिए, दुनिया की तंगी, मालो असबाब का ना होना और नाशुक्री से नमाज हमें बचा सकती है। सुभान अल्लाह, क्योंकि जब एक बंदा मुसलसल अल्लाह के आगे झुका रहेगा, मुसलसल अल्लाह की याद में लगा रहेगा, वो कैसे बुराई की तरफ जा सकता है। ये नमाज तो इंसान को अल्लाह ताला का ऐसा बंदा बना देती है जो फिर अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम करने लगता है। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है बंदा वही करता चला जाता है। तो असल अब देखिए ना, हम क्राइटेरिया क्या रखते हैं, नमाजी है या नहीं है, पहले यही देखते हैं ना। क्योंकि नमाज इंसान 10 लोगों के दरमियान पढ़ता है, तो यहाँ पर फिर नमाज पर दुआम की भी बात की गई। और नमाज को दुआम इसलिए यहाँ पर कहा गया, इस पर दुआम क्या है कि नमाज को उसकी शरायत के साथ अदा करना, वक्त की पाबंदी के साथ खुशू हर हाल में उस पर कायम रहना, चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका, तकरीबात हो या कोई और मसरूफियत हो, हर हाल में नमाज पर कायम रहना, उसकी मुसलसल पाबंदी करना। अब देखिए, सहाबे कराम जब सफ़र में होते थे, चाहे जंग में हो, सवार थे, पैदल थे, जंग में भी वो नमाज पढ़ा करते थे। नमाज में किसी यानी नमाज से वो गाफिल होते ही नहीं थे, कोई मसरूफियत उन्हें नमाज से नहीं रोकती थी माशाल्लाह। उनको मालूम था कि दुनिया के मामलों के साथ साथ आपको अल्लाह के आगे भी झुकना है, अल्लाह की बंदगी भी बजा लाना है। तो वो लोग सफ़र में भी नमाज़ पढ़ते थे, पानी नहीं मिलता था तो तयम्मुम कर लेते थे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। सुभान अल्लाह, कैसी उनकी आदतें थी माशाल्लाह, कि अगर हम सहाबा की सीरत पर ना यकीन जानिए, हमारी सारी तरबियत हो जाए। तो ये जो बुरी आदतें बताई गई, इन बुरी आदतों से वही लोग बच सकते हैं जो नमाज को मुसलसल अदा करने वाले हैं, जो नमाज पर दायम और कायम है, जो हमेशा अदा करते हैं नमाज को, जो छोड़ पकड़ वाला मामला नहीं करते। हमारे क्या मामले, ज़रा सी कोई तकरीब आई, ज़रा सी कोई दावत हुई, नमाज छोड़ देते हैं सबसे पहले, नमाज डिले करते हैं। शादियों के मौके पर तो सबसे पहले जो चीज़ छोड़ी जाती है वो नमाज छोड़ी जाती है। और जब अगर शादी में कोई नमाज पढ़ता, कहते लो अब शादी हॉल में भी नमाज पढ़ोगे, उल्टा उसको चोर बना दिया जाता है बेचारे को, जो नमाज पढ़ रहा होता है, जो ढूंढ रहा होता है कि कोई जगह मुझे मिले नमाज पढ़ने, कोई जाए नमाज मुझे मिल जाए, कोई किबले का मुझे बता दे कि कहाँ है किबला। कभी ख्याल नहीं रखा जाता कि अच्छा किबले का भी इंतज़ाम करके रखो, मालूम करके, ताकि अगर कोई हॉल में नमाज़ पढ़ेगा तो। नहीं, हमारा तो जहन ही नहीं जाता है कि लो शादी हॉल में भी लगे नमाज़ पढ़ोगे। ये उल्टा कहते ना कि चोर कोतवाल को डांटे, वही वाला मामला है। फिर ज़रा सी कोई मुश्किल आ गई, उस वक्त भी लोग नमाज को छोड़ देते हैं। कई लोगों को देखा है कि जो नमाज के पाबंद थे, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो गया घर में, नमाज छोड़ दी, बस रोते बैठे हैं, रोते बैठे हैं, नमाज का कोई ख्याल नहीं। ये कैसा गम है और ये कैसी आपकी अल्लाह की याद से लापरवाही है कि आप अल्लाह की याद के लिए अल्लाह के आगे झुके तक नहीं। और मुश्किल वक्त में तो इंसान ज़्यादा अल्लाह के आगे झुकता है, ताकि उसको जो सुकून और इत्मीनान मिल सकता है वो अल्लाह की याद ही से मिल सकता है, अल्लाह के आगे झुक कर ही मिल सकता है। सजदे में जो सुकून है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, वाकई में कि इंसान जब अल्लाह के आगे झुकता है, और यही उसकी असल हकीकत है कि वह अल्लाह के आगे झुका रहे, तो जो सुकून और इत्मीनान उसको उस वक्त नसीब होता है वो कहीं और नहीं मिल सकता उसको, वाकई में। तो हम तो छोटी छोटी तकरीबात पर नमाज छोड़ देते हैं, ज़रा सी खुशी की खबर मिली तो खुशी में इतना मस्त मगन हो गए कि ख़त्म, नमाज ही छोड़ दी। शादी की तकरीबात है उसमें नमाज छोड़ दी, मेहंदी के लिए नमाज छोड़ दी, शॉपिंग के लिए नमाज छोड़ दी, और पता नहीं क्या कुछ चीज़ों के लिए नमाज छोड़ देते हैं कि भला नमाज भी छोड़ी जाने वाली चीज़ है, ये तो फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, हम कैसे छोड़ सकते हैं भला नमाज। तो सहाबे कराम की यही तो वो क्वालिटी थी कि वो खुशी गमी हर हाल में, चाहे लड़ाई होती, सफ़र, हजर, कभी भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, चाहे बारिश होती, कुछ भी हो जाता, अगर रास्ते में सफ़र में तनहा होते, अकेले अजान देते थे ताकि आसपास के जो शजर हजर है वो सुन ले और गवाही दे कल कयामत के दिन, लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ते थे चाहे कुछ हो जाए। और अल्लामा इक़बाल ने कितनी अच्छी बात कही थी और बहुत सही बात कही थी कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। कि अगर ऐन लड़ाई में भी नमाज का वक्त आ जाता था तो वो लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, ये उनकी क्वालिटीज़ थी सहाबे कराम की कि मैदान जंग में भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे। और यही तो जब किसरा ने पूछा था ईरान के बादशाह ने कि क्या बात है, ये मुसलमान किस तरह क्यों इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो जो ईरान का बादशाह था वो लोग तो अरब लोगों को कोई अहमियत ही नहीं देते थे, कहते थे कि ये बदवी अरब, ये क्या, इनको तो कोई तमीज़ और तहजीब ही नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं, इनके पास है ही क्या रेत के अलावा, اس طرح سے حقارت سے بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا، جب وہ اللہ کی بندگی بجا لانے لگے اور شرک چھوڑ دیا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دوسری تمام قوموں پر فضیلت عطا کی، صحابہ کو، بڑے بڑے بادشاہ ان کے آگے سرنگو ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان بس آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شکست کا ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، شکست سے جیتتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو موت کا ڈر نہیں ہے، اور موت کا ڈر نہیں تھا جبھی تو اللہ کے آگے جھک جاتے تھے میدان جنگ میں بھی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو کہ کون سا تیر آ کر کہاں لگ جائے گا، نہیں، یہ ایسی بندگی بجا لانے والے لوگ تھے۔ محمد بن فاتح کے بارے میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ میری امت کے وہ لوگ جو اس جہاد میں رہیں گے، اس لشکر میں رہیں گے، ان کی مغفرت کر دی جائیں گی، جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، کانسٹنٹینوپل۔ اور کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کے دور تک صحابہ نے بہت کوشش کی، تو وہ وہاں کے بارڈر تک تو پہنچ گئے تھے لیکن اندر نہیں داخل ہو سکے تھے، یعنی انہوں نے آس پاس کے علاقے فتح کر لیے لیکن پورے اندر شہر میں نہیں داخل ہو سکے۔ تو محمد بن فاتح یہ بہت بعد میں آنے والے تھے، بہت بعد میں آئیں گے، اور کمانڈر تھے، بہت بہادر تھے، بہت ہی جری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دن تک معرکہ برپا رہا لیکن وہ برابر مسلسل لگے رہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو باقاعدہ باجماعت نماز ہوتی تھی میدان جنگ میں، جنگلوں میں، درختوں کے بیچ میں۔ لیکن انہوں نے اتنی کامیاب اسٹریٹجی استعمال کی تھی کہ الحمدللہ فرسٹ لشکر جو جس نے پورے کانسٹنٹینوپل کو کانکر کیا وہ محمد بن فاتح کا لشکر تھا۔ آپ کبھی ہسٹری پڑھیے، اسلامک ہسٹری بہت بہت انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ، اور دیکھیں کہ کیسی گولڈن ہسٹری ہے ہماری، کیسے بہادر لوگ گزرے ہیں ہمارے ہسٹری میں، کیسے تھے وہ مسلمان، ہمارے ہیروز، اصل ہیروز ہمارے وہ تھے۔ کہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی آتا ہے رحمہ اللہ علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، بہت ہی کامیاب ان کی ماشاءاللہ اس وقت بھی جو ان کی اسکیم تھی وہ بہت کامیاب۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ ابھی اب بیت المقدس فتح ہونے والا تھا، یعنی جب بیت المقدس ہاتھ آنے ہی والا تھا اور ایک آخری معرکہ باقی تھا، رات بھر وہ نماز کے لیے کھڑے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہی تو وہ چیز ہے جو بندوں کو ایک طاقت اور قوت عطا کرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سے تعلق توڑ کر ہم دنیا کے معاملات میں لگے رہیں گے تو ہمارے دنیا کے معاملات درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ جب تک اللہ سے کنیکشن، اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، کیسے دنیا میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اور وہ سب سے بیسٹ جو وے ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ نماز ہے اصل میں۔ تو نماز کو چھوڑ کر دنیا میں کامیاب کیسے ہو سکتے بھلا، اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، تو وہ کیا جواب دیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے نماز دنیا میں، کیا کریں، مشغولیت ایسی تھی، ہمارے کام کار اتنے زیادہ تھے، ہم اتنے مشغول رہنے والے لوگ تھے، اتنے بزی لوگ تھے، ہم کو نماز کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ تو کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے وہ لوگ، کہا جاتا ہے ان کی پیٹ تختوں کی طرح کر دی جائیں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، تو لیکن نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی پیٹ تختوں کی طرح ہو جائے گی۔ تو کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹ کو تختہ بنا دیا، اب وہ جھکنا بھی چاہ رہے تو جھک نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اللہ کے آگے جھکیے۔ نماز انسان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا کرتی ہے، اور یہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ بھی کریے کہ دیکھیے کہ میرے اندر وہ اچھی صفات پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، میرے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور میں اپنی نماز پر قائم دائم ہوں یا نہیں ہوں، تو کبھی چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ ہو۔ دوسری صفت جو بتائی گئی ہے ان لوگوں کی، کہ ان کے مال میں حقداروں کا حصہ ہوتا ہے، سائل کا اور محروم کا بھی۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، دل چاہتا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا، کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اور قرآن میں کئی جگہ یہ آتا ہے، اسی سے ملتی جلتی آیت ملتی ہے، کہ ان کے مالوں میں حقداروں کا حق ہوتا ہے، محروموں کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ صرف اپنی ذات کے لیے جینے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یا اپنی خواہشات اور نفس کے بندے نہیں بن جاتے کہ بس میرے لیے، بس سب کچھ میرے لیے ہو جائے، یہ بھی میں لے لوں، وہ بھی میں لے لوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، بس صرف اپنے لیے جیتے رہنا، دوسروں کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ آپ دیکھیں کتنی خوشی ملتی ہے نا جب کسی دوسرے کو ہم دیتے ہیں، تو دے کر جو خوشی ملتی ہے وہ لے کر نہیں مل سکتی، یا اپنے پاس رکھ کر نہیں مل سکتی۔ تو وہ جو بات بتائی گئی نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں، کہ یہی تو وہ درد ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے کہ ہم دوسرے کے درد کو محسوس کریں کہ اگر وہ محروم ہے، وہ سائل ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو کیوں نہ میں آگے بڑھ چڑھ کر اس کی مصیبت کو دور کر دوں، میں اس کو کچھ دے دوں، میں اس کو عطا کر دوں۔ تو وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے مالوں میں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے مال سے ہم کو کتنا حصہ نکالنا ہے۔ کسی کے بارے میں آتا ہے، آج کے دور میں بھی ماشاء اللہ ایسے لوگ موجود ہیں بہت انفاق کرنے والے، بلکہ میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے خود ان سے بہت سیکھا ہے ماشاء اللہ، کہ انہوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے، جو کچھ تھا، یعنی بعض اوقات تو ایسا کہ اتنے بڑے بڑے ہار، گلے کے سیٹ گولڈ کے، لیکن جب معلوم پڑے کہ کہیں ضرورت ہے فوراً نکال کر دے دی، کوئی ماتھے پر شکن لائے بغیر خوشی خوشی اپنے زیورات اتار کر دے دیے، الحمدللہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ جو جب سیلری آتی ہے، منتھلی سیلری، تو ایک لفافہ بنا ہوتا ہے، پہلے سیلری آتے سے پہلے اس لفافے میں ڈال دیا جاتا ہے جو ضرورت مندوں کے لیے لفافہ ہوتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا جب بچ جائیں گا نا، سیلری آنے تو دیجیے، جب بچ جائیں گا تب اس میں سے دیں گے، بچتا نہیں ہے کبھی بھی۔ آپ دیکھیں ہماری ضروریات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں آج کل، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ برانڈس کا دور ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے، مطلب پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول کر نہیں پاتے۔ تو یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچ جائیں گا تو دیں گے، بچیں گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کی ضروریات اتنی ہیں، خواہشات اتنی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والا معاملہ ہے، کہ بس ایک خواہش ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری آ جاتی ہے، تو کبھی نہیں بچے گا پھر۔ تو کیا کریں، پہلے ہی ڈال دیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے وہی جو بچا ہوا مال ہے اس میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم صرف عبادت کر کے مسجدوں میں ایک طرف بیٹھے رہیں، درس و تقریر کر لیں، نہیں، ہمیں تو ایک دوسرے کے درد کے درد کو سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کریں۔ اور جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا تو وہ یہ بھی جواب دیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے لوگوں کو، یعنی خود تو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے اور دوسروں کو انکریج بھی نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم خود تو نہیں کھلاتے ہیں، دوسرے جب کھلاتے ہیں تو ان کو بھی منع کرتے کہ لو اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کتنا کرتے رہوں گے، کب تک کرتے رہوں گے۔ اور اب دیکھیں مسکین کو کھانا کھلانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسکین کے علاوہ ہر ایک کو کھانا کھلانا وہ بھی بہت اچھی عادت اور خوبی ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے، خیر حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت کی تفسیر میں ہے، کہ جب دو مہمان ان کے گھر پر آئے، اور ایکچولی وہ تھے فرشتے لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے، تو انہوں نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اندر، اور اس میں آتا ہے سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہمیں اتنی باتیں بتا دیتی ہیں ماشاء اللہ، اس کی تفسیر بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، کہ اندر گئے اور بہت ہی اچھا موٹا تازہ بچھڑا لے کر اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیا اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا آپ کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، آپ کھانا کھا کر تو نہیں آئے، آپ شربت لیں گے یا چائے لیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، نہیں، کچھ نہیں، بلکہ سیدھا اندر جا کر کھانے کا انتظام کر دیا، موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب وہ نہیں کھا رہے تو کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، تب پتہ چلا کہ وہ فرشتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر لے کر آئے تھے، میسج لے کر آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر ہمیشہ کوئی ہوتا تھا، وہ اکیلے تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو اپنے ساتھ نہ لے لیتے تھے۔ ماشاء اللہ، ہم دیکھتے آئے کہ انبیاء کی، ہمارے بزرگوں کی یہی کوالٹیز تھی ماشاء اللہ۔ ہمارے جب ہم پڑھ ہم اپنے دادا یا اپنے جو بھی ہمارے انسسٹرس ہیں ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے تھے ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، کہ ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی ہمیشہ موجود رہتا تھا ماشاء اللہ، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پہلے لوگوں کی یہی کوالٹیز تھی ماشاء اللہ، کہ ان کا دل بہت بڑا ہوتا تھا، چاہے کھانا کم ہو لیکن ہر ایک کو بٹھا لیتے تھے اپنے دسترخوان پر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ارے نہیں، اتنی چیزیں نہیں ہیں، کیسے بول دیں کھانے کے لیے، کم پڑ جائے گا تو، یعنی ایکچولی وہ ہمارے دل کی ایک تنگی ہی ہوتی ہے دیکھا جائے تو۔ اگر آپ کم بھی چیزیں رکھ دیں دسترخوان پر تو برکت ایسی ہو جائے گی کہ وہ کم بھی سب کے لیے پورا پڑ جائے گا الحمدللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کبھی خالی ہاتھ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ان کی بیوی، جب آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے عبداللہ بن عمر کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیوی کہتی کہ میری خواہش ہی رہ گئی، کتنی دفعہ میں نے چاہا، میں نے کئی دفعہ ایسا چاہا کہ ان کی پسند کی چیز بناؤں اور ان کو وہ اکیلے کھائے میں اور ساتھ بیٹھے، یا وہ اکیلے کھائے میں ان کو کھاتے ہوئے دیکھوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ जब भी मैं चाहती कि वो खाएं, उनके लिए मैं स्पेशल बनाती, वो ज़रूर किसी न किसी को साथ में लेकर आते थे। कहते थे कि जब वो रास्ते से चलते थे मदीना की गलियों में, तो चलते चलते जो भी शख्स बैठा होता था उससे कहते कि चलो भाई आज हमारे साथ खाना खा लो। सुभान अल्लाह, देखिए ये क्वालिटी, ये सिफत। तो क्या करते हैं वो लोग, वो थोड़े दिले नहीं होते, वो बकील नहीं होते। वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, उनके मालों में हकदारों का हक होता है, माल होता है, उनको मालूम होता है। लिस्साइली वल महरूम, जो अपनी हाजत कह देता है उसका भी होता है, जो नहीं कहता उसका भी होता है। जो लोग महरूम हैं इन फैसिलिटीज़ से, उनका हक उनके माल में होता है, मांगने वाले का, साइल का। और साइल से मुराद यहाँ पर वो फ़कीर की बात नहीं की जा रही है जो एक लुकमा दो लुकमा के लिए लोगों के घरों पर घूमता फिरता है। यहाँ पर ऐसे शख्स की बात की जा रही है जो इज़्ज़त नफ्स और खुददारी की वजह से लोगों से लिपट लिपट कर नहीं मांगता। तो वो इतने माशाल्लाह इतने समझदार लोग होते हैं, लोगों को पहचानने वाले, कि वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, लेकिन ये खुददारी की वजह से नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके मालों में हक होता था, महरूम का भी, साइल का भी। और आज कितनी ज़रूरत है आप देखिए, हम अनवा व अकसाम हमारे दस्तर पर सजे पड़े हैं, फ्रिज भरे पड़े हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि कितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है। और कुछ लोग हैं जिनके पास दो वक्त खाना भी मैसर नहीं है। तो क्यों ना हम दूसरों का ख्याल रखें। क्यों, कुछ लोग ऐसे घराने हैं जिनके घर में कोई मर्द ही नहीं है, कहा जाता है कई औरतें, यानी बल्कि अक्सर जो गुर्बत वाले होते हैं उनके यहाँ तो यही देखने वाले कि माँ भी बेवा, बेटी भी बेवा, नवासी भी बेवा, आप सोचें, और सबके बच्चे। एक दादी या नानी ऐसी होती है जो सबको बेचारी सबका खर्च पूरा उठा रही होती है, खुद काम करने के लिए घरों पर जाती है, और घर में ये पोता पोती भी है, नवासा नवासी भी है, क्योंकि सब बेवा हो गए हैं। बाज़ वक़्त हम, हो सकता है हमारी लाइलमी की वजह से, क्योंकि जो गरीब तबका होता है चूँकि इलाज के लिए पैसा भी नहीं होता और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो वहाँ मज़दूरी बहुत ज़्यादा होती है हम देखते हैं, या कहीं ऊपर से गिर कर या एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, और अब बेवा है और यतीम हो गए हैं बच्चे। तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। यानी जो एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ में कुछ ममालिक हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी जो एक ख़त गुर्बत होती है ना, एक लाइन खींच दी जाती है, बता दिया जाता है कि अच्छा ये है गुर्बत, इतनी और इतने लोग ऐसे हैं, उससे भी ज़्यादा नीचे, उससे भी, यानी उनकी आमदनी कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो, उससे भी ज़्यादा नीचे। और मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जो उस, यानी पॉवर्टी लाइन के भी नीचे ज़िंदगी गुजारें, कि एक गरीब जो होता है या हो सकता है उससे भी नीचे की सतह पर ज़िंदगी गुजारते हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्या हाल होगा उनका। और मेजॉरिटी है ऐसे लोगों की, स्लम एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, यानी अगर आप आज से 10 साल पहले के मुकाबले में सर्वे करें, भी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर यह रिपोर्ट भी पेश की गई थी, सर्वे किया गया था कि जो स्लम एरियाज़ थे पहले, यानी जो गरीब बस्तियाँ होती हैं, झोपड़पट्टी जिसको हम कहते हैं, आज से 10 साल पहले कितने थे और अब वो एरिया कितना बढ़ गया है। यानी गुर्बत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि माल एक तरफ जो होता जा रहा है ना, माल सिर्फ मालदारों के पास आता चला जा रहा है, और वो बखीली की बिना पर दूसरों को देते भी नहीं है। उनके बैंक बैलेंस आप देख लें, उनके बिजनेस आप देख लें, उनका लाइफ स्टाइल आप देख लें, तो सिर्फ मालदारों के पास माल आता चला जा रहा है, क्योंकि वो माल से माल कमाते चले जा रहे हैं। और आज का जो सिस्टम है जिसमें, यानी जो सूदी सिस्टम है, उसकी वजह से बस सिर्फ एक तबका फ़ायदा उठाता है दुनिया में, बाकी मेजॉरिटी यानी 80% लोग मोहताज हैं। तो ये एक्चुअली किस बिना पर है, क्योंकि आप लोगों के दिलों में वो दरिया दिली नहीं है, देने का जज्बा नहीं है, सेल्फिशनेस हद से ज़्यादा है। लेकिन जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उनके माल में हकदारों का हक होता है, और उनको मालूम भी होता है कि कितना माल मुझे देना है हकदारों को। वो हर साइल और महरूम को उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद करते हैं, या उनकी खबरगीरी करते हैं। वो इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीते कि बस सिर्फ मैं और मेरी खुद की फैमिली बस, नहीं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं ऐसे मुखय्यर हज़रात कि जो खैर के कामों में अपना माल लगाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दौर में भला, यानी अभी जो जिन हालत से हम गुजर रहे हैं, हम कैसे सेल्फिश लाइफ गुजार सकते हैं, कैसे हम सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं। हमारे ममालिक का हाल देख लें, इंडिया पाकिस्तान का, क्या हम चैन से सो सकते हैं भला? अभी तो ठीक है, अभी तो खाना दूर की बातें, चले खाना पीना छोड़ दें, अभी तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। यानी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरियात है हम सोच भी नहीं सकते। افطار کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کھجور بھی نہیں ہے، اور آج ہمارے پاس اتنی قسم کی کھجوریں یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ سعودی عرب کی برکت ہے کہ یہاں پر اتنی قسم کی ہم کو ڈفرینٹ قسم کی کھجوریں ملتی ہیں ماشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کھجور سے بھی روز افطار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. مہنگی تو مہنگی، دوسری چیزیں دکانیں بند، لاک ڈاؤن، یعنی ایک جو کیفیت ہے نا، ایک تو بیماری آئی ہوئی ہے، لوگ بیمار ہیں، پھر لاک ڈاؤن بھی ہے، یعنی کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے رہنی چاہیے. اب یہ آخری عشرہ آنے والا ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا رحم مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ناراض ہے یا جو بھی اگر ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو یہ استغفار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے، جا سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی اپنا رحم اور فضل و کرم فرما دے، ساری بیماری ایک لمحے میں دور ہو سکتی ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس کی عبادت میں لگے رہیں گے. اور یہ جو سورہ دہر کی آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، لیکن ہر بار الحمدللہ ہم وہی لیتے رہتے ہیں، تو اس لیے آج اس آیت کو نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی دل چاہ کے اس کا ذکر کم از کم ہم کرتے چلیں. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی کوالٹی بتائی ہے جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. یا کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ اس کھانے کی ان کو خود حاجت ہوتی ہے، اس کھانے سے ان کو خود محبت ہوتی ہے، ان کو پسند ہے وہ کھانا، لیکن جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسکین آیا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی اسیر ہے، کوئی قیدی ہے، وہ اپنی حاجت کو چھوڑ کر، اپنی اس کھانے کی حاجت کو چھوڑ کر اپنا کھانا ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ تو بہت ہی زیادہ قابل غور آیت ہے کہ ہم تو تم کو یہ کھانا جو کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، ہم یہ اللہ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا چہرہ حاصل کر سکیں، ہم تم سے کوئی شکریہ، کوئی جزا، کوئی بدلہ کچھ نہیں چاہتے، تم ہمیں شکریہ بھی نہ کہو. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایسا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور ان کی نیکی کی خبر بھی نہیں ہوتی، چھپ چھپا کر کر لیتے ہیں. تو ایسی ہی نیکی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسی ہی نیکی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور یہ کب ہوگا؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں کو جب کھانا کھلاتے ہیں وہ تو آپ کا ضرور شکریہ ادا کریں گے، لیکن آپ ایسا کریں، کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کھانا بنائیں محنت سے اپنے ہاتھوں سے، یا بنوانے لگائیں، جیسے بھی آپ کریں، اور کسی غریب بستی میں لے جا کر اس کو تقسیم کر کے آ جائیں، کیونکہ آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں اور آپ کا ان سے لین دین بھی نہیں ہے، روزانہ کا معاملہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو واپس ملیں گے ہی نہیں. کبھی چلتے چلتے کسی کو کچھ پکڑا دیں، کبھی کچھ کھانا بنا لیں، اور آپ کو ایسے لوگ انڈیا میں، پاکستان میں بہت مل جائیں گے. یہاں تو پھر بھی نہیں ایسا ہو سکتا، پھر بھی ہے، یہاں پر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، اگر انسان نیکی کے راہیں تلاش کرنا چاہے تو بہت سارے نیکی کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے کنٹریز میں اگر آپ اس طرح کے کام کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دل کی تنگی سے بچیں، ہم تھوڑے دلے پن سے بچیں، ہم بخیلی سے بچیں، اور سخاوت اختیار کریں. یہ مہینہ تو خاص طور سے سخاوت کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو جاتے تھے آپ دیکھیں، کہ تیز ہواؤں کی مانی نیکیوں میں، کہ اس قدر سخی ہو جاتے تھے، دینے والے بن جاتے تھے، عبادت میں بھی بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتے تھے، اور لوگوں کی مدد کرنے میں بھی بہت آگے بڑھ جاتے تھے. تو یہاں پر ان لوگوں کی کوالٹیز بتائی گئی کہ ان کے مال میں ہر محروم کا، ہر سائل کا حصہ ہوتا ہے، وہ صرف خود کے لیے نہیں جیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، وہ عبادت میں اس طرح مشغول نہیں ہو جاتے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے حال سے ناواقف ہوں کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور انہیں ایسی مسکینوں کی خبر ہوتی ہے جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اپنے خودداری نفس کی وجہ سے پہچانے بھی نہیں جاتے، لیکن ایک عقل مند شخص، ایک نیک دل شخص ان کو سمجھ لیتا ہے، ان کی ضروریات کو سمجھ لیتا ہے، اور وہ چپکے چپکے ان کی ہیلپ کر دیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. اور صدقہ وہی سب سے بیسٹ ہے. آپ دیکھیں جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، سات لوگ، اس میں ایک پرسن وہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتے اپنی نیکیوں کا کہ اچھا تمہیں پتہ ہے میں نے فلاں کی ہیلپ کی تھی، تمہیں پتہ ہے وہ فلاں شخص، وہ فلاں جو ڈریس پہنا ہوا یہ میں نے ہی دیا تھا اسے. وہ اپنی نیکیوں کا اعلان کرتے نہیں پھرتے ہیں بلکہ اپنی نیکیوں کو چھپا جاتے ہیں کہ ان کو دوسروں کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ اچھا کس نے کب کیسے ہیلپ کر دی. تو دوسروں کی مدد کریں اور ان کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچے، ایسی ہیلپ کریں، ان کی خودداری نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، چپکے سے مدد کر دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ کے نیک بندے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، لوگوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کا دسترخوان خالی نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر آتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، اور کسی پہچان والے کو نہیں بلکہ مسکین کو، ایسے شخص کو لے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیماری کے وقت بہت بیمار تھے اور انہوں نے خواہش کی کہ مجھے انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے انگور کا ایک خوشہ لایا گیا، لیکن وہ جیسے ہی کھانے لگے تو کوئی سائل دروازے پر آ گیا، تو پورا کا پورا خوشہ اس کو دے دیا سائل کو۔ ان کے جو غلام تھے جو ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کی نیکی کی وجہ سے، تو کہا جاتا ہے کہ غلام گئے بازار اور اپنے خود کے پیسوں سے خرید کر انگور لے کر آئے، لیکن جیسے ہی وہ انگور کھانے لگے کہا جاتا ہے پھر کوئی سائل آ گئے اور پھر وہ انگور کا خوشہ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اور ان کے غلام کہنے لگے یا گھر میں بیوی کہنے لگی کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا تو آپ کچھ تو کھا لیں اس میں سے، تو کہا کہ نہیں، یہ سائل کو دے دو۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ ایھا الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی اچھی۔ میں تو کہتی کہ اس کو ہم اپنے گھر میں لکھ کر لگا لیں، اس کو یاد کر لیں زبانی، کہ اے لوگوں سلام کو خوب رواج دو، آپس میں پھیلاؤ سلام کو، اور سلام کرنے سے کیا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے سلامتی، خیر خواہی، محبت پیدا ہوگی۔ اور وہ اطعم الطعام، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، یہ ایک ایسی کوالٹی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا جو بیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ جس کو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں غریبوں کی بات نہیں کی گئی ہے، بس کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے۔ اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ پہلے اصل حقدار تو مسکین اور غریب ہیں جن کو کھانا کھلایا جائے گا، لیکن اگر آپ کسی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں یہ ایک ایسی صفت ہے جو بہت اچھی کوالٹی ہے۔ تو کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ گہری نیند سوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تہجد میں۔ تو اس وقت نماز پڑھو، تدخل الجنت بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث سلام کہتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کو عبداللہ بن سلام نے روایت کیا ہے، اور اس میں سلامتی کی بات ہے، سلام کو پھیلانے کی بات ہے، اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جانے کی بات ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو اگر پورے رمضان میں ہم سوچیں کہ کیا چیز ہم نے حاصل کی، تو اگر یہ حدیث کو ہم لے لیں تو آپ دیکھیں اس میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، اور نیکی کا جذبہ، یعنی نماز بھی ہو گئی، اللہ کے آگے جھکنا بھی ہو گیا، سلام کو رواج دینے سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، اور لوگوں کو کھانا کھلانے سے اس میں ہماری انفاق بھی آ گئی، سمجھے۔ تو انفاق، معاملات اور عبادت سب آ گئی اس حدیث میں، ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں کتنی ساری باتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس حدیث کو اپنے لیے لازم و ملزوم پکڑ لیں، اس کے الفاظ کو، اس کے احکامات کو، کہ اگر ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیوں ہماری یہ ساری بھاگ دوڑ لگی ہوئی، کیوں ہم اتنی کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، کیوں ہم، آپ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو کتنا بزی کیا ہوا ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اچھے کاموں میں ہم بزی ہیں، کہ گھر کے کام کاج ہیں، دین کا کام ہے الحمدللہ، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یا لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، مدد کا جذبہ ہے لوگوں کے لیے دل کے اندر، یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں ہم، یہ اتنی بھاگ دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم جب جنت میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ہمارے اوپر سلامتی کی آوازیں اور صدائیں آئیں ہمارے لیے۔ تو یہی تو ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو کھانا بھی کیوں کھلاتے ہیں کسی کو، کہ لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ان کو مل جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہم کو مل جائے، اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہو کل قیامت کے دن، تو پھر ہم کو لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی پڑے گی، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا، اور ایسے بے حس بن کر زندگی نہیں گزارنی، دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ آس پاس کی خبر رکھیں، ہوش و حواس میں رہیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے شہر کے لوگوں کی، اپنے کنٹری کے لوگوں کی خبرگیری کرتے رہیں کہ کہاں کس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس خیر کے کام میں حصہ لیجئے۔ اگر کوئی لوگ نیکی کا کام کریں تو اس میں مدد کیجئے، کہ خیر پہنچاتے رہے لوگوں کو، مدد کرنے والے بنے ہمیشہ۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ ضرور نکالیں لوگوں کے لیے، تو ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہی ہم سب کی خواہش ہے، اور یہی ہم سب کا نصب العین ہے कि हम अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल कर लें, हम वो जन्नत हासिल कर लें जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है, मुत्तकीन के लिए तैयार की है। लेकिन उसके लिए फिर क्या करना होगा कि ये क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी होगी कि लोगों को खाना खिलाना, नमाज की पाबंदी, अपने मामलात अच्छे तरीके से हल करना, अमानत की पासदारी है, सच्चाई है। अगर एक नहीं बहुत सारी खूबियाँ हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना और ख़ासतौर से नमाज़ों की हिफाजत करना और उस पर दायमी यानी हमेशा कायम रहना, दुआम रहना नमाज़ पर, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे और हम हर हाल में अल्लाह की इबादत करने वाले, उसकी इताअत करने वाले, उसकी खातिर लोगों की मदद करने वाले और यतीम और मिसकिनों का ख्याल और ख़बरगिरी करने वाले बने। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे और हमारे माल में से ज़रूर एक हिस्सा हो हर हकदार का, हर साइल का और हर महरूम का। और आप देखिए हमारे माल में हमारे रिश्तेदारों का भी हक है, ये ना सोचे कि बस मेरा पैसा है या मेरे शोहर का पैसा है तो बस हम पर ही खर्च करना चाहिए शोहर ने बीवी बच्चों पर, नहीं, बल्कि हमारे शोहर के पैसों में पूरे रिश्तेदारों का हक भी मौजूद है, तो उनका भी हिस्सा दें, उनका भी हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और अदा करता रहेगा। तो फरिश्ते दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों की मदद में लगा रहता है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके माल में मज़ीद इजाफा कर। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करें। तो हम दूसरों को देने वाले बनेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। और अल्लाह ताला के रास्ते में माल देने से कभी भी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही रहता है। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रास्ते में अपना पसंदीदा माल देने वाला बनाएं, लोगों की मदद करने वाला बनाएं, लोगों की खैरख्वाही करने वाला बनाएं और इबादात में भी हम आगे हों और मामलात में भी हम बेहतर हों। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।